بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. بھلا جو شخص اپنے منہ کو قیامت کے روز سخت عذاب کا لینے والا بنا دے، جو شخص قیامت کے روز اپنے منہ کو سخت عذاب کا لینے والا بنا دے گا، اور ایسے ظالموں کو کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو. ظالم اس بارے میں بڑی سخت وعید کلام پاک میں مختلف جگہوں پہ آئی ہے. یہ وعید تو بہت ہی سخت ہے. قیامت کے روز حال یہ ہوگا ظالموں کا کہ ان کے ہاتھ پر پیر جکڑ دیے جائیں گے، جن باتوں سے وہ ظلم کرتے تھے دوسروں کے اوپر وہ ان کے ہاتھ اور پیر کو جکڑ دیا جائے گا، اور عذاب جو اللہ تعالیٰ کا ہوگا وہ اپنے منہ پہ دیتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ انتہائی شدید ان کا عذاب ظلم کی بنا پر کیا جائے گا. اس سے پہلے کلام پاک میں اس آیت کے پہلے جو مضمون ہے وہ بھی سن لینے کے قابل ہے. مقصود تو پہلے بھی عرض کیا کہ کلام پاک کی آیات میں شفا ہے، اور کلام پاک کی ہر آیت میں شفا ہے. اس لیے کسی بیان کے کرنے سے پہلے آیت کا انتخاب بڑا مشکل ہے، کیونکہ کوئی بھی آیت جو مقصود ہے حاصل ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں کہ کلام پاک کی ہر آیت میں تمام امراض میں شفا ہے، تمام امراض. اب یہ آیت جو ظلم کے بارے میں ہے، ظالموں کے بارے میں ہے، لیکن ظلم کتنی بڑی چیز ہے. لیکن ظلم کی مختلف قسمیں ہیں. ایک ظلم تو اپنے نفس پر ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف اپنے نفس کو استعمال کرتے ہیں. ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کو جس مصرف کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو اس کے علاوہ اس کو کسی اور مصرف میں استعمال کرنا ظلم ہے. اب مثالاً آپ کو کہتا ہوں، قلم لکھنے کی چیز ہے، اگر آپ اس سے زمین کھودنا شروع کریں، ہمارے میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا، ہاں یہ ظلم میں شامل ہے، اس سے ظلم کا مبالا ہے. تم جس چیز سے وہ کام لیتے ہو جس چیز کا یہ مصرف نہیں ہے. اب اس طرح سے تمام چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے، خود اپنے نفس پر ظلم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس نفس کو اپنی بندگی کے لیے، اطاعت کے لیے بنایا، تم اس کو بگاڑتے ہو، اس کی شکل بگاڑتے ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہو. یہ تمہارا نفس ظلم ہے، تمہارا انجام وہی ہوگا جو ظالموں کا انجام ہوگا. اسی طرح سے اپنی چیزوں کا جائزہ لے لیجئے، اپنے متعلقین کا جائزہ لے لیجئے، بیوی بچوں کا جائزہ لے لیجئے، اپنی ملازمتوں کا جائزہ لے لیجئے کہ کس طرح سے ہم ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں. بہرحال یہ مضمون تو مختلف ہے، اور ظلم کے مختلف عنوان ہیں جو ہم مسلمان جس میں شدت سے گرفتار ہیں، اور اس کی وجہ سے وبال پہ وبال ہے. اللہ تعالیٰ کا قہر رک نہیں سکتا. ظلم ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا وبال دنیا میں آتے رہتا ہے. اس شخص کو جو ظالم ہوتا ہے خود دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے. یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی نظام قائم ہے. چاہے تم اپنے ظلم اپنے نفس کے ساتھ کرو، چاہے بیوی بچوں کے ساتھ کرو، چاہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو، چاہے اپنے ادارے کے ساتھ کرو، چاہے اپنے کسی بھی چیز کے ساتھ کرو، تم کو دنیا میں بھی سزا بھگتنی ہوگی، آخرت میں بھی سزا بھگتنی ہوگی. اس سے نجات ہے، تو بہت جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ مضمون بہت اہم ہے. اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، ایک انتخاب ہے اپنے ذوق کا. کلام پاک جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کلام پاک میں ظالم اور ظلم کے خلاف بہت شدت سے وعید اور اس کے بارے میں آیات ہیں. بہت ڈرنے کی بات ہے. صبح سے شام تک اپنے تمام اعمال کا جائزہ لے، لیکن مجھے ظلم تو نہیں ہو رہا، نہ اپنے نفس کے ساتھ ظلم ہو، نہ دوسروں کے ساتھ ظلم ہو. تو بیان تو خیر، اب ظلم کی تو مسئلے بہت ہیں، اس لیے سارے ظلم کا بیان ہو بھی نہیں سکتا. جس ظلم کے ایک طرف توجہ دلانا اس وقت مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی معاشرت کو ایسا بنا رکھا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے, خود اپنے آپ کو ایذا پہنچتی ہے اور دوسرے لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے. تو اس ظلم کی طرف زیادہ توجہ دلانا ہے مقصود, کیونکہ یہ وہ ظلم ہے جو ہم کرتے ہیں. ہماری معاشرت غیر اسلامی ہو چکی ہے, ہماری معاشرت میں ہندوانہ رنگ ہے, انگریزی رنگ ہے اور کافرانہ رنگ ہے, اور اپنے نفس کی خواہشات گزری ہوئی ہیں, اور اس وجہ سے ہماری معاشرت سے ظلم کیا ہے, ظلم ہی ظلم چاروں طرف پھیلا ہوا ہے, ہم کو نظر نہ آئے وہ اور بات ہے, لیکن اس کے اوپر جو من جانب اللہ قہر اور آگ کی بارش ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے اور لوگ بھگت رہے ہیں اور سمجھ میں وجہ نہیں آتی. اس سے پہلے ان آیات سے پہلے حق تعالیٰ فرماتے ہیں, تو جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے قبول کرنے کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے پروردگار کے عطا کیے ہوئے نور پر ہے, جس کا دل کھل گیا اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو گیا, اور نور سے یہ مت سمجھیے کہ کوئی روشنی ہماری ٹیوب لائٹوں کی جیسی کوئی آئے گی, یہ نور وہ ہے جس سے ہمارے عیب ہم سے ظاہر ہو جائے. نور سے ہمیشہ وہی مراد ہوتی ہے, ہدایت کا راستہ ظاہر ہو جائے. ہدایت کا راستہ اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب ہم کو اپنے عیب نظر آئے. عیب اگر نظر نہیں آئیں گے تو کیسے آپ اپنے عیبوں کی اصلاح کریں گے؟ ہدایت کا تو صرف ایک راستہ ہے کہ اپنی ذات کو شریعت کے مطابق بنا لو, اور وہ تو اس وقت ممکن ہے جب تم کو اپنے عیب نظر آئے, جب تم کو اپنی باتیں شریعت کے خلاف نظر آئے, جب تم کو اپنی باتیں شریعت کے خلاف نظر نہیں آتی ہیں. یہ کس قسم کا نور ہے؟ بالکل نور نہیں ہے. یہ تم ظلمت میں ہو, گمراہی میں ہو اگر تم کو اپنے عیب نظر نہیں آتے, اپنی باتیں شریعت کے خلاف نظر نہیں آتے. ابھی کچھ دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں تینوں باتیں ہو سکتی ہیں. آپ کے کپڑے میں گندگی لگ جائے, تینوں باتیں ہو سکتی ہیں. تو ایک آپ کو گندگی نظر آئے, تو گندگی نظر آئے گی تو آپ بےتاب ہو جائیں گے کہ یار اللہ گندگی سے کیسے چھٹکارا دلاؤں. کہ جتنی تدبیریں ہو سکتی ہیں قریب آدمی کرتے ہیں, تو انتہائی غریب جو تباہ ہی ہوگا کہ وہ پہانا لگا ہوا ہے کپڑے کے اوپر چھوڑ دے. ایک تو یہ صورت حال ہے, دوسری یہ ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے. دوسرے لوگ ہنس رہے ہیں, جن کو نظر آتا ہے وہ ہنستے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, خود اس کو نظر نہیں آتا. یہ تو بڑی خراب حالت ہے, لیکن اکثر حالت نہیں. اور تیسری یہ ہے کہ پتا ہے لیکن پھر بھی حرکت نہیں آ رہی, بالکل دیکھو کیا ہے. اور یہ کبھی کوئی کہے کہ صاحب ہم تو گندے ہی نہیں ہیں, ہمارے اندر گندگی لگی ہوئی نہیں ہے, بہت بڑا دعویٰ ہے. انبیاء علیہ السلام تک اپنے آپ کو پاک نہیں بتاتے, کہتے ہیں وما ابر رہے ہو نفسی, میں تو اپنے نفس کو پاک نہیں بتاتا. ان نفس الاماره بالسوء, یہ تو ہے ہی برائی کا عمل کرنے والا. اور قرآن میں ایک جگہ ہے فالحمھا فجورھا وتقواھا, ہم نے تمہارے دلوں میں فجور تقوا دونوں ڈالا ہوا ہے, تم کیسے کہتے ہو صرف تقوا لے کر تم بیٹھے ہوئے ہو؟ حق تعالیٰ فرماتے فالحمھا فجورھا, جب نفس کو ہم نے پیدا کیا تو اس کے اندر فجور سارے رضائے تمہارے ڈال دیے ہیں اس کے اندر. کیسے یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے اندر رضائے نہیں ہے؟ ہم تو رضائے لیے بیٹھے ہیں, ہاں نظر نہیں آتے. یہ وہی حالت ہے کہ کپڑوں پہ ہمارے گندگی لگی ہوئی ہے, پخانا جسم پہ لگا ہوا ہے, اور ہم اس دھن میں ہیں کہ ہم تو اثر لیے بیٹھے ہیں, خوشبو لیے بیٹھے. یہ حالت زیادہ تر ہماری. تو جب اسلام کا قبول کا دروازہ کھل جاتا ہے تو اپنے عیب نظر آتے ہیں. یہی نور ہے کیا وہ شخص اور جو دل میں قساوت لیے ہوا. ایک طرف یہ شخص ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اور جس کے لیے نور پیدا ہو گیا, جس کو اپنی برائیاں نظر آ رہی ہیں. یہ میں نہیں عرض کر رہا ہوں, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں تشریف رکھتے ہیں, جمعہ کا رمضان کا زمانہ ہے, اور فرماتے ہیں علماء بیٹھے ہوئے, سارے ہندوستان کے لوگ آتے تھے, بالخصوص رمضان مبارک میں بڑا مجمع ہوتا تھا, بڑے بڑے متقی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور سب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں. اپنے وقت کے مجدد تھے, حکیم الامت تھے, ہزار تصانیف تھی, حدیث میں ماہر تھے, قرآن میں ماہر تھے, تفسیر میں ماہر تھے, کسی کی مجال نہیں تھی ان کے سامنے. اور فرما رہے ہیں باور کرو گے روزے سے ہوں بقسم, کہتا ہوں تین قسموں کا باور کرو گے تاکید, روزے سے ہوں, یہ بتایا کہ روزے سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, باور کرو گے روزے سے ہوں بقسم, کہتا ہوں قسم کھائی, مجھ کو اپنے سے زیادہ ذلیل شخص دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا, مجھ کو اپنے سے زیادہ ذلیل شخص دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا. یہ تھے نور میں یہ حال صحابہ کا تھا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا تھی. آج تو آپ ایک اسلام کا جھنڈا لے کے سمجھتے ہیں کہ ہم امیر المومنین ہی ہیں, ہم حضرت عمر رضی اللہ ہر شخص اپنے آپ کو حضرت عمر ہی کر سمجھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حال کیسا تھا آپ کو معلوم ہو؟ حدیث شریف میں ہے کہ اکثر صحابہ اپنے کو منافق تھا، یا ان کو اپنے آپ نظر آتے تھے، جانتے وہ اپنے آپ کو منافق سمجھتے تھے. اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کے بارے میں کلام پاک میں ہے کہ وہ جہنم کے سب سے بدترین، سب سے زیادہ مفلس درجے سے ہوگا. تو جب وہ اپنے آپ کو منافق سے بدتر سمجھتے تو کافر سے نہیں بدتر سمجھ، منافق جس کو اپنے کو سمجھے تو کیا کافر سے بدتر نہیں ہوا؟ صحابہ کا حال تھا. یہ تو ایمان ہے، یہی تو اسلام کی نشانی ہے، یہی تمام اولیاء کا حال تھا. تمام اولیاء کا یہی حال ہے کہ اپنے کو سب سے بدتر، سب سے ذلیل سمجھتے ہیں. کیوں کیوں؟ فلاں کلام پاک کہہ رہا ہے. بھائی نور ہے کیا چیز؟ نور تو یہی ہے کہ ہدایت کا راستہ نظر آئے. جب تم کو اپنے عیب نظر نہیں آتے تو کیسے ہدایت ہے؟ کوئی طریقہ بتائیے، عقل کو استعمال کیجیے، ہے کوئی طریقہ تو بتا دیجیے. سارے علماء، سارے بڑے بڑے اخلاء بیٹھ گئے یہاں پر اور کہیں کہ سارے اس طرح اس کو اس سے عیب نظر نہیں آتے، کیا اس کو ہدایت ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد کلام پاک میں ہے کیا وہ شخص، ایسا شخص جس کا دل اسلام کے لیے کھل گیا، جس کو اپنے عیب نظر آ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو منافق اور ذلیل ترین سمجھتا ہوتا ہے، وہ شخص اور دل میں جو قساوت لیے ہوئے ہو، یہ برابر ہے؟ کلام پاک اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یہ برابر ہے؟ تو جن لوگوں کے دل خدا کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے ان کے لیے بڑی خرابی ہے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے جو باہم ملتی جلتی، یعنی کلام پاک کی آیت آپ دیکھیں گے تو مختلف جگہوں پہ ملتی جلتی ہے. وہی مضمون اس انداز سے، پھر وہی مضمون اس انداز سے، پھر وہی مضمون، وہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں، پھر وہاں، پھر وہاں، پھر مختلف انداز، ملتے جلتے انداز ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے جو باہم ملتی جلتی ہے اور بار بار دہرائی گئی، ایک ہی مضمون کو کلام پاک میں بار بار ادا کیا گیا ہے، جس سے ان لوگوں کے بدن میں، اور اسی بار بار دہرانے سے فبی ایا آلائے ربکما تکذبان، ایک بار پھر تھوڑی دیر بعد پھر تھوڑی دیر فبی ایا، وہی کلام تو دہرایا جا رہا ہے، کوئی نیا کلام تو نہیں آ رہا ہے. لیکن حال کیا ہوتا ہے؟ جس سے ان لوگوں کے بدن میں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کرتا ہے، اور خدا جس کو گمراہ کرتا ہے اس کا کوئی حاضر، کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. جب اللہ تعالیٰ کا قہر ہو جائے کسی پر تو پھر اس کو اپنے عیب نظر نہیں آتے، پھر وہ اپنے آپ کو بہت اچھی حالت میں دیکھتا ہے، پھر وہ ظلم کرتا ہوتا ہے. جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ بھلا وہ شخص، اس کے بعد اس مضمون کے بعد یہ مضمون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا وہ شخص جو اپنے منہ کو قیامت کے روز سخت عذاب کا لینے والا بنا دے گا، اور ایسے شخص اور ایسے ظالموں کو کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو. تو یہ ظلم ہے جس کا یہ انجام ہوگا. آج جس ظلم کی طرف توجہ دلانی ہے، جس میں ہم سب مبتلا ہیں اور میں خود مبتلا ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی الگ نہیں کرتا بلکہ میں اپنے لیے ہی مضمون عرض کر رہا ہوں، وہ ہے کہ ہماری معاشرت ظلم کی معاشرت. اسلام کا نام لینے والے تو بہت ہیں، لیکن آپ اگر آپ ان کو پرکھنا چاہتے ہیں تو ان کے گھر کے اندر جا کے ان کی معاشرت کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور اسلامی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، اور اسلامی معاشرت کی اہمیت ہے یا نہیں ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی آداب المعاشرت. کیونکہ ظلم ہے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں لوگ ہوتے تھے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ رمضان کا زمانہ ہوتا تھا اور لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوئے ہوتے تھے، خانقاہ میں آئے ہوئے مرید، فرماتے تھے کہ میں کچھ نہیں کرتا کیونکہ زیادہ سے زیادہ اپنا نقصان کر رہا ہے. لیکن اگر کسی نے ذرا بھی ایسی بات کی جو اسلامی معاشرت کے خلاف ہے، جس سے کسی شخص کو ایذا پہنچ رہی ہے، تو حضرت اس شخص کو پکڑ کے سخت تنبیہ کرتے تھے، کبھی خانقاہ سے نکال دیتے تھے، کبھی جانتے تھے، اس چیز کو بتا دیتے اسلامی معاشرت کے خلاف ہو جائے. آج ہم نے اسلامی معاشرت کو چھوڑ کر کفار اور ہندوؤں کی معاشرت کو اپنا کے رکھا ہوا ہے، اور پھر اسلام کا نام بھی لیتے ہیں. جو لوگ اسلام کے دعوے کرتے ہیں، اگر آپ اس کو پرکھنا چاہتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، خالی اوپر سے اسلام کا نام لینے سے تھوڑا ہی ہو جاتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم کو بزرگ بننا ہو، قطب بننا ہو، ابدال بننا ہو، کہیں اور جاؤ، اگر تم کو انسان بننا ہو تو جاؤ. یہ تھی وہ خانقاہ. تو آداب المعاشرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی سے کتاب دی، اور اس کے اندر لکھتے ہیں کہ فی الحقیقت حسن اخلاق مان ناس، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا راز اور اثاث ایک امر ہے، یعنی اس کی جڑ اور اس کی بنیاد، حسن اخلاق معنات کا راز اثر جڑ اور سر بنیاد اور سر وہ ایک امر ہے کہ کسی کو کسی سے کلفت و ایذا نہ پہنچے, جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جامع الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے. یعنی تو ترجمہ بتاتا ہوں, یعنی مسلمان کامل تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ, زبان نہیں فرمائے ایسی بات مجھ سے نکال دینا جس سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے, یہ مجھے اسلامی معاشرے میں یہ ظلم ہے. اب کلام پاک میں آیت ہے, یہ آیت آداب المعاشرت میں حکیم الامت رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا, مسلمانوں کو خطاب ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اے ایمان والو, جب تم سے کہا جائے کہ مسجد میں جگہ کو کھول دو, اندازہ کیجیے کلام پاک ہے, حق تعالیٰ کا کلام ہے, اور کلام پاک اتنی اعلیٰ کتاب, اس میں توحید کا ذکر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر, اور زیادہ تر قرآن میں ذکر ہے آخرت کا ذکر, یہی تو ہے قرآن, اتنی بڑی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اور کیا فرما رہے ہیں, حکم کیا ہو رہا ہے, اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو کلام پاک میں تو ہوتا. اے ایمان والو, جب تم سے کہا جائے کہ مسجد میں جگہ کھول دو تو تم جگہ کھول دو, اور یہ کہا جائے کہ مسجد سے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑا ہوا. اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں جن کو علم دین عطا ہوا ہے وہ کبھی درجے بلند کر دے گا اس بات, اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوچھ. تو یہ کیا معاشرے کا جز نہیں ہے, اور کیا اس کو قرآن میں جب اہمیت دی گئی تو ہمارے لیے اہم نہیں, کیا صرف تہجد پڑھنا اور چکنے سے اوپر پاجامہ کر لینا اور گالی کر لینا یا عورتوں میں صرف برقع کر لینا صرف یہی کافی. اور کلام پاک میں سورہ نور میں ارشاد ہے کہ دوسروں کے گھر میں بے اجازت لیے مت جایا کرو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ دیکھیے اس نے اپنے ہم جلیسوں کی راحت کا کس طرح حکم فرمایا ہے. اسلام میں انسانیت مثال, یہی انسانیت اساس ہے معاشرت, اسلامی معاشرت, اسلامی معاشرت, ہر وقت نعرے سنتے رہو اسلام اسلام اسلام. ارے کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہے, ہمارے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے, اسلام تو بات کی چیز ہے, اسلام تو ایک لباس ہے جو تم انسانیت کے اوپر اوڑھ سکتے ہو, تم نے انسانیت کو سچ کر دیا اور اسلام کا نعرہ لگاتے پھرتے ہو, یہ تمہارا اسلام کا نعرہ پھیلائے گا. فرماتے ظاہر شدی و شیخ شدی و دانش من جملہ شدی, لیکن انسان ہے یہ, تم کیا بن گئے, زاہد بن گئے, بڑے عبادت گزار بن گئے, بڑے شیخ بن گئے, کسی کے خلیفہ بن گئے, کسی کے مرید ہو گئے, بڑے دانش مند, بڑے عقل مند, یہ سب سب کچھ, یہ جملہ سب کچھ ہو, تم بے شک سب کچھ ہو, لیکن انسان ہے شدی, تم انسان آدمی سے گزر کر اور قرآن اور حدیث اور اسلام کے پردے میں یہ آداب معاشرت, یہ اسلام ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام اولیاء اور تمام انبیاء علیہ السلام کو بستبا اس کا اہتمام رہتا تھا کہ کسی کو ان کی ذات سے تکلیف نہ ہو. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میری ذات سے کسی دوسرے کو, چاہے بچوں کی تربیت ہو چاہے اپنی تربیت ہو, ہر چیز کا محور یہی ہے, اسلام یہی ہے. لوگوں سے فرمایا اسلام وہ ہے جس میں مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں. چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کتاب آداب المعاشرت میں ہی فرماتے ہیں کہ اصل میں شریعت نے نہایت درجے پر اس کا خاص طور سے اہتمام کیا ہے کہ کسی شخص کی کوئی حرکت کوئی حالت غور سے سنیے, مضمون حکیم الامت کا مضمون ہے, تمام علماء نے اتفاق کیا ہے, کسی عالم کی اب تک یہ مجال نہیں ہوئی ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بات کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی جائز اعتراض کیا ہے, وہ حکیم الامت ہے, معمولی نہیں ہے. فرما رہے ہیں کہ شریعت نے نہایت درجے پر اس کا خاص طور سے اہتمام کیا ہے کہ کسی شخص کی کوئی حرکت کوئی حالت دوسرے شخص کے لیے اپنا درجے میں بھی کسی قسم کی تکلیف و اذیت یا شکل و گرانی یا ذیق و تنگی یا تکبر یا انقباض یا کراہت اور ناگواری یا تکلیف اور پریشانی یا تبوت و خلجان کا سبب اور موجود ہے, مجبور ہے سننے کے قابل کے لیے, میرا نہیں ہے حکیم الامت ہمیں تو اپنی حالت وہ بنانی ہے, اصلاح کسے کہتے ہیں, شیخ کے پاس کیوں جاتے ہو, شیخ کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا حال وہ ہو جائے کہ ہماری کسی بات سے یہ چیزیں نہ ہو جائے. پھر پڑھتا ہوں اس کو. اصل میں شریعت نے نہایت درج اس پر اس کا خاص طور سے اہتمام کیا ہے کہ کسی شخص کی کوئی حرکت کوئی حالت دوسرے شخص کے لیے ادنا درجے میں بھی کسی قسم کی تکلیف و حضیت یا شکل و گرانی یا ذیق و تنگی یا تکدر یا انقباض یا کراہت یا ناگواری یا تشویش یا پریشانی یا تبہش یا خلجان کا سبب اور موجود. اندازہ کیجیے اور ہماری زندگی کیسی ہے, ہماری معاشرت کیسی ہو کے رہے, ہم بچوں کی تربیت کیسی کرتے ہیں. ہمارے بعض دوست ہیں یہاں بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں. میں کہا بچوں کی تربیت آپ کرتے ہیں, آپ بچوں کو گھر میں تو چھوٹ دیتے ہیں جو چاہے کرو بیٹا, آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب اس بیٹے کو آپ کہیں لے کے جائیں گے یہ وہی حرکتیں نہیں کرے گا, پھر یہ دوسروں کی تکلیف کا سبب بنے گا کہ نہیں بنے گا, تو پھر آپ نے کیسے کر دیا؟ آپ نے اس وقت گھر میں کیوں نہیں سوچا کہ جب آپ نے اس کو اجازت دی کہ بیٹا یہ بھی چھوڑو یہ بھی توڑو یہ بھی کرو تو یہی چیز باہر بھی تو جا کر کرے گا. وہ گھر میں تربیت دینے, گھر میں تربیت دینے کا اصول یہ ہے کہ ایسی تربیت دو کہ دوسرے لوگوں کو کبھی ایزا نہ پہنچے. کیا یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ جس سے بے خبری ماں یا باپ کرے تو کیا گنہگار نہیں ہوں گے؟ کیسے گنہگار نہیں ہوں گے؟ کیسے تہجد پڑھنے کا صرف نام اسلام رکھ لیجیے. چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے, بھائی مجھے کچھ آتا جاتا نہیں, میں آپ کو صاف بتاتا ہوں کہ میرے اندر نہ علم ہے کوئی, نہ کوئی چیز عمل والی ہے, نہ میں کوئی ایسا تہجد گزار ہوں, نہ کوئی پابندی سے دروازے تصدیق کر پاؤں, کچھ نہیں کر پاتا. بزرگوں کا ایک تعلق ہے, ایک ذوق ہے, جو سنی سنائی عرض کر دیتا ہوں, اپنی نہیں کہتا, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں. اور یہ نہ سوچیے گا کہ صاحب یہ تو میری کہہ رہے ہیں, کئی بار ایسا ہوا ہے کہ صاحب مواد کے بعد مجھے میرے دوستوں نے خط میں لکھا اور سبھی زبانی کہا کہ آپ جو کہہ رہے تھے وہ تو سب میرے بارے میں, ارے میرے تو دماغ میں نہیں تھا ہم آپ کے بارے میں, یہ تو نوٹ پتہ نہیں کب کتنے سال پہلے بنایا ہوا ہے پڑھ رہا ہوں, میرے تو ذہن میں گمان بھی, میں تو اپنے اصلاح میں لگا ہوں, مجھے کسی سے کیا مطلب. تو یہ نہ سوچیے کہ یہ تو میرا حال ہے, یہ سوچیے کہ سوال یہ ہے کہ یہ چیز میرے لیے قابل اصلاح ہے تو کیا طریقہ کرنا چاہیے. یہ سوچیے اگر کسی طرح سے بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہاں یہ چیز میرا لقص ہے, کسی کے منہ سے ایسی بات اللہ تعالیٰ نکلوا دی جس سے آپ کا عیب آپ کو ظاہر ہو گیا, اب کسی یہ نہ سوچیے کہ میرا حال کا حال ہے, میرا آپ کا حال کیوں کہا جائے گا؟ کیا میرے اتنے لوگوں کے حال کا مجھے پتا ہوتا ہے؟ مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں. ایک عام بات اصولی بات عرض کی جاتی ہے, اس کو اپنے اوپر منتظر نہ فوراً کر لیجیے. یہ سوچیے کیا میرے لیے اصلاح کے قابل اس میں فائدہ ہے بات میں, پھر کیجیے اصلاح, پھر پوچھے طریقہ اصلاح. ہر سب کا علاج فردن فردن ہوتا ہے, ہر سب کا علاج الگ ہوتا ہے, اجتماعی تو بس ایک گائیڈ لائن ہوتی ہیں تاکہ اندھیرے سے نکلا, سچی بات ہے اندھیرے سے کوئی نکلا. چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ وہ انہیں کی عرض کرتا ہوں, فرماتے ہیں کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک, ایسا شعر ہے, کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا ہے. سوچ لو جو اعمال کرو, جو طریقہ کرو, جو بات کرو, جو سلوک کرو, چاہے بچوں سے کرو, چاہے بیوی سے کرو, چاہے اپنوں سے کرو, چاہے ماں باپ سے کرو, چاہے غیر سے کرو, کہیں بھی کرو, سوچ لو یہ شعر یاد رکھنے کا, کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا. کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا, تمہارے ساتھ جب ایسا ہوتا تم کیا کرتے؟ کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا. ہماری معاشرت مگر غیر اسلامی ہو سکتی, کیا وضاحت, کیا رہنے سہنے کا انداز, کیا کھانے پینے کا انداز. میں ان کی نہیں کہہ رہا ہوں جو کہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور فحاشی میں بتانا, ان کی نہیں عرض کر رہا ہوں, میں اپنی عرض کر رہا ہوں. ہم جو یہ دیندار بنے ہوئے جو اسلام اسلام ہر وقت کرتے رہتے ہیں ان کی عرض کر رہا ہوں, اب جا کے معاشرت تو دیکھ کے کیسی ہو رہی ہے. اسلام کے پانچ شعبے ہیں, ایک تو عقائد ہے, دوسرا اخلاق ہے, اخلاق یعنی اپنے کو قتل کم سمجھنا, وجب نہ کرنا, کینہ نہ کرنا, حسد نہ کرنا وغیرہ وغیرہ, ایک عبادات ہے نماز روزہ حج زکات, ایک معاملات ہے ہجار, اور یہ معاشرت. معاشرت مگر وہ چیز ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے, یہ ظلم ہے, اس کا انجام آپ کو یہی ملے گا اور آخرت میں تو ملے گا ہی, اس کو درست کرنے کی بہت ضرورت. افسوس ہم اسلام کا نام لیتے ہوں, اسلام کی کتابیں پڑھتے ہوں, دوسروں کو اسلام کا درس دیتے ہوں اور ہماری معاشرت اسلام کے خلاف شرم کی بات نہیں ہے کہ یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ ہر مجلس میں اسلام کے اوپر بحث اور کفار کے ملکوں کو گالیاں دینے سے کیا ہمارا ہمارا اسلام ہے؟ یہی اسلام ہمارا ہے جہاں کھانے پینے میں بیٹھے ایک دعوت ہوئی خوب بحث و مباحثہ کا شروع اس ملک کو گالی اس ملک کو گالی اس لیڈر کو گالی اس شخص کو گالی وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے کیا یہی بس اسلام رہ گیا؟ اور معاشرہ خود جو ہے سرا سر کافرانہ ہندوانہ ہو رہی ہے کچھ بھی فکر نہیں کچھ بھی غم نہیں کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں نہ گوار ہوتا. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ آداب المعاشرت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن معاشرت کو تمام نفل عبادات پر تقدم من کل الوجوہ ہے. سمجھ لیجیے حسن معاشرت کو اپنی معاشرت کو اسلامی رکھنا اچھی رکھنا اس کو تمام عبادات کی فوقیت ہے. چنانچہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے سورہ فرقان کی آیت کو نقل کیا جو حسب ذیل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور اس کے بعد اس کی بڑی تفصیل ہے کہ یہ لوگ کیسی عبادت میں رہتے ہیں. مگر پہلی آیت کیا ہے؟ عباد الرحمن اللہ کے وہ خاص بندے جن کی تعریف کی گئی ہے جو جنتی بندے ہیں ان کی پہلی تعریف کیا گئی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس آیت کے بعد متعدد اعمال مذکور کیے گئے. تہجد بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور یہ سب کچھ ہے. اس کے بعد آیات آپ پڑھ جائیے لیکن اول آیت یہ ہے. فرماتے ہیں آخر کوئی بات تو ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہ جو لوگ زمین پر متوازے چلتے ہیں زمین پر متوازے چلتے ہیں اپنے آپ کو کم کر کے چلتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا توازوں کے ساتھ چلتے ہیں اپنے آپ کو کم کر کے چلتے ہیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے اپنے کو جب کم سمجھے کیا تکلیف پہنچاتے تقریب وہ پہنچایا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں. وَإِذَا خَاطَبَهُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا دوسرے نے کسی نے آپ کو غلط سمجھ بات کہہ دی گالی دے دی سلامت کوئی بدلہ نہیں لیتے کچھ نہیں کرتے یہ معاشرت نہیں کیا یہ ساری معاشرت سکھائی گئی ہے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخر کوئی بات تو ہے کہ جس سے سبب اللہ تعالیٰ نے حسن معاشرت پر دال اس آیت کو یعنی یہ آیت جو حسن معاشرت کی دلالت کرتی ہے وہی عالم تھے ہم آپ تو عالم ہوں تو ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت حسن معاشرت کے اوپر دلالت کرتی ہے اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے. تو فرماتے ہیں کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو تہجد اور دوسری تمام عبادات کی عمر مقدم فرمایا مطلب کہ فوراً بعد بندگی نے یہ بھی تم نظر رکھ دیں جو راتوں کو جاگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدوں و قیامت فوراً اس کے بعد لیکن پہلے یہ ہے تو کوئی تو وجہ ہے کہ حسن معاشرت کو حق تعالیٰ نے اس آیت میں ان آیات میں مقدم فرمایا اور اس کے بعد جو آیات اس میں صلات ہے اور خشیت ہے اور اعتدال ہے اور وہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں سب کچھ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا. ایک تو نماز روزہ کثرت سے کرتی تھی یعنی نوافل کیونکہ کثرت تو صرف نوافل میں ہو سکتی ہے فرض واجبات میں کوئی کثرت نہیں وہ تو محدود ہے مگر اپنے ہمسایوں کو وہ ایزا پہنچا دی. اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فنار وہ تو دوزخی ہے حالانکہ عبادت بھی کرتی تہجد گزارتے ہیں لیکن معاش کر سکتی لوگوں سے سلوک اچھا نہیں اور دوسری عورت زیادہ نماز روزہ نہ کرتی تھی یعنی صرف ضروریات پر اتفاق کرتا ہے یہ کا مضمون ہے مگر ہمسایوں کو ایزا نہ دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فل جنت وہ تو جنت اندازہ کر لیجیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی فرمائیں جو کلام پاک میں ہوگا. اس لیے مطلب میں نے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے قرآن کی آیت سے ثابت کرو یہ بات تو وہ میرے نزدیک ملعون ہے کمبخت. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیری نظر میں قرآن کے خلاف بتاتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بعد تو قرآن کی آیت ثابت کرتا ہے؟ اسی طرح سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرما دی کوئی بات تو ان کے بعد یہ طلب کرنا کہ حدیث شریف لاؤ یہ بالکل بدتمیزی اور بےعدبی کی بات ہے. کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات بتاتے تھے تو تم نے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سمجھائی نہیں تمہارے تو دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے تم نے تو ان کا ادب ہی نہ کیا. تم کیسے کہتے ہو کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک بار کا اجماعی فیصلہ کر دیا
اس سے اتفاق ہو گیا تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو تم اب کیسے کہتے ہو حدیث شریف کے خلاف؟ تم کو کیسے یہ ہمت ہو گئی؟ تمہاری زبان کیسے یہاں پہ اٹھ گئی؟ اسی طرح سے حدیث شریف کہ دیکھیں جنت اور دوزخ کا معیار تو ان چیزوں کو نہ کہ تمہاری تہجد گزاری خود تہجد کرو پھر ایزا پہنچا لو. جیسے ایک صاحب ہے ہمارے حضرت نے فرمایا, ہمارے حضرت نواب صاحب نے, صاحب ایک صاحب ان کی مجلس میں آتے اور خوب پرہیزگار مستفید قسم سے. ایک روز فون آیا حضرت کے پاس, حضرت نے فرمایا کا فون آیا اور کہنے لگے کہ دیکھیں میرے شوہر, کوئی لڑکی تھی شادی حال ہی میں ہوئی, کہنے لگے میرے شوہر آپ کی مجلس میں آتے لیکن ان کا حال میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ گھر میں آتے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھیل جاتے, میں خوفزدہ ہو جاتا. حضرت تو کئی بار بتا دیں ارے بھائی اللہ کا شکر ہے, ایسے تو نہیں, ایسا تو اللہ میں نے تو بچایا ہوا, ہم سب کو اللہ اللہ شکر, ہمارے تمام مسلمان کو بھی بچایا ہوا. لیکن بھائی اپنی اصلاح تو ضروری ہے, اپنی اصلاح ضروری نہیں ہے کیا؟ کیا ہم بالکل شامل ہو چکے ہیں؟ کیا ہم پیغمبروں کے درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ کوئی خرابی ہمارے اندر باقی نہیں ہے؟ جب معاشرت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا انجام ظلم ہے تو اس کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اچھی طرح سے بہت پھونک پھونک کا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک ساتھ کھاتے وقت دو دو چھوارے ایک دم سے نہ لینا چاہیے, تابقتے کے اپنے رفیق کو اجازت دے دیں. سردار جو عالم ہے کتنا بڑا کام ان کے ذمے ہے اور فرما کیا رہے ہیں دو چھوارے نہ لیا, کوئی وجہ تو ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ اس حدیث شریف کو آداب المعاشرت میں پیش کرتے لکھتے ہیں کہ دیکھیے اس میں ایک نہایت خفیف عمر سے محض اس وجہ سے کہ بے تمیزی ہے دوسروں کو یہ بے تمیزی ناگوار ہوگی ممانعت, حدیث شریف میں ممانعت. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم جو چاہیں معاشرت جیسے چاہیں مذاق کر لیں, جیسے چاہیں ہنس لیں, جیسے چاہیں بول لیں, چاہے کسی کا دل کٹ جائے, چاہے کسی کا ٹوٹ جائے, چاہے کچھ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے, دیا تو ثابت کیجیے, اور نہیں دیا ہے تو ظلم کا انجام بھگتنے کو تیار ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لہسن اور پیاز کچی کھا جائے کھائے تو ہم سے یعنی مجمع سے علیحدہ, متفق علیہ حدیث. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مہمان کو حلال نہیں کہ میزبان کے پاس اتنا قیام کرے وہ تنگ ہو جائے جہاں پہ ایسا ہو, اسے یہ مراد نہیں, بھارت جب اصل مہمان آئے تو دن راحت راحت ہو جائے, ایسے مہمان کو جتنا قیام کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگوں کے ساتھ کھانے کے وقت, اب دیکھیے جسے بڑی نوٹ کرنے کے ساتھ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگوں کے ساتھ کھانے کے وقت گو پیٹ بھر جائے مگر جب تک دوسرے لوگ فارغ نہ ہو جائیں ہاتھ نہ کھینچے, کیونکہ اس سے دوسرا کھانے والا شرما کر ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور شاید اس کو کھانے کی حاجت ابھی باقی. اتنا تو خیال رکھنے کا حکم دیا گیا جناب. ایک بار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در دولت پر حاضر ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹایا, آپ نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں ناگوار, متفق علیہ حدیث. یعنی صاف بات کہو تاکہ دوسرا سمجھ جائے, پہلی بار میں سمجھ جائے. یہ تم کیا گول مول باتیں کرتے, ایک لمحے کے لیے بھی تم نے اس شخص کو تشویش میں ڈال دیا, حرام ہے, گناہ ہے, ظلم ہے, کیسے سمجھایا جائے؟ آپ کو مذاق تو جائے کسی کی جان جائے. آخر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اسلام نہیں ہے تو کیا کوئی اور چیز اسلام ہے؟ ہے تو ثابت کرو. تم نے کہاں سے اپنا اسلام نکال دیا؟ ہم جو چاہیں کریں, ہم جیسی مرضی آئے کریں, ہم نے جو اسلام سمجھا ہمارا بنایا ہوا اسلام تو نہیں چلے گا. آخرت میں تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا, تم کہو گے ہمیں پتا نہیں تھا, تم کو دوہری سزا ملے گی. تم نے معلوم کیوں نہیں, تم نے وہ کتابیں کیوں نہیں پڑھی جس کے اندر احسان سمجھا, تم کیوں اپنا وقت ضائع کرتے تھے؟ کیا ہم نے علم دین کو فرض نہیں کر دیا تھا؟ جب ہم نے علم دین کو فرض کر دیا تھا تم کیوں نہیں علم دین حاصل کرتے تھے؟ بتائیے ہمارے پاس کیا جواب ہو؟ آپ علم دین حاصل کرنا ہے لیول اور کوئی کتاب پڑھیں گے بھائی جائے جس کے اندر بنیادی علم دین ہو, اور شوق ہے حیات المسلمین پڑھو, اور شوق ہے مواعظ کا مطالعہ کیجیے, اور کچھ کیجیے گا آپ کرتے ہیں وہی معاشرت کی خرابیاں ظلم و ستم سب میں ابترا ہوتے ہیں اور گمان میں نہیں گزرتا کہ ہم گناہ کرتے ہیں, معاملات بھی خراب ہوتے ہیں, معاملات کون سے ہوتے ہیں؟ ہمارے حضرات کا اتنا انداز تھا معاملات میں
عمرے کا 15 دن کا ویزا جمع نہیں ملتا، 15 دن چلے جاتے ہیں، خراب کر دیں گے، قانون کی پابندی کرتے ہیں، معاملات ہیں، ایک حکومت ہے، ایک معاملہ ہو چکا ہے، آپ خراب کر سکتے ہیں، معاملہ تو ایک الگ تو ہوا ہے، تو خیر معاشرہ تو مستقل ہے. اس لیے جس حدیث شریف کو حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ بات صاف ہے جس کو دوسرا سمجھ سکے، ایسی گول بات کہنا جس کے سمجھنے سے تکلیف ہو الجھن میں ڈالنا ہے، حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ بات بھائی چلی نکلے گی. مطلب ہمارے میں نے حضرت سے کہا کہ ایسی بات جس میں نہیں سکتا، حضرت نے کہا کہ بھائی کمیونیکیشن، ان کا انگریزی بتا کمیونیکیشن مطلوب تھا، تو جو آسان ترین طریقہ دوسرے تک پہنچانے کا بچہ تھا اتنا ٹیڑھا میرا تھا کسی بات سے میں نے کوئی بات کہی، یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ یہ کہ سادہ ترین طریقے سے بیوی کو، بچوں کو، کسی کو بات کریں، سارے طریقے سے بتاؤں کمیونیکیشن ہو جائے، بات پہنچ گئی وہاں تک. ترمذی شریف کی حدیث میں ارشاد ہے کہ ایسے دو شخصوں کے درمیان میں جو قصدن پاس پاس بیٹھے ہوں جا کر بیٹھنا حلال نہیں، بدون ان کی جان. مذاق سمجھا ہوا ہے ہم نے، مذاق بنایا ہوا ہے. میں نے ایک مرتبہ حضرت سے لکھا، حضرت کو لکھا کہ حضرت نے کہا کہ ہر کی تمام حالتوں کو بحث کی ضرورت کے مطابق کرو. حضرت خیر خیر کرنا شروع کیا، جب والدین کے اس پہ پہنچے تو وہاں تعظیم کا حکم ہے، والدین کی حد درجہ تعظیم کرو، اور قرآن کا حکم ہے، قرآن میں ہے کہ والدین کے سامنے بنا کیا ہے اپنے اس کو نیچے کر لو، تعظیم کرو، انتہائی تعظیم کرو، کے سامنے جھک جاؤ، کے سامنے نیچے ہو جاؤ، کسی طرح سے بھی ان کی ذرا بھی بےعدبی نہ ہونے پائے. بہت سخت گناہ ہے، جس چیز کو قرآن نے کہہ دیا وہ فرض کے درجے میں ہے، اس کے خلاف سب گناہ ہے، اس کا وبال آتا ہے، کیونکہ وہ ظلم میں شامل ہو جاتا ہے. ظلم یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بتایا، آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں، آپ اس مطلب کے خلاف کر رہے ہیں. چنانچہ میں نے حضرت کہا کہ حضرت یہاں پہ تو تعظیم وغیرہ تو ہم لوگ نہیں کر پاتے ماں باپ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا انداز ہے کہ ماں باپ سے بے تکلفی کا معاملہ ہوا ہوا ہے، خوب بولتے ہیں، چالتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کسی بھی ایشو پہ بحث کر لیتے ہیں ماں باپ سے. حضرت نے جواب میں لکھا ہمیں تو شریعت مقدسہ پر عمل کرنا ہے، ہمیں ہندوانہ معاشرتی انگریزی معاشرت پر عمل نہیں کرنا. پھر تعظیم کا تو شروع میں والدین کو تکلیف دی ہوئی کہ اس کو رویہ بدل گیا، تو کیا ہوتا ہے اصل میں تو دل ان کا اسی سے ٹھنڈا ہوتا ہے، حقیقت میں تو دل کا والدین کا دل اسی سے ٹھنڈا ہوتا ہے ان کی تعلیم کی جائے. دیکھیے وہ یہ ان کا فرض ہے، واجب ہے، آپ ان کو لاکھوں لاکھ دے دیجیے، یہ حق واجب ادا نہیں ہے، آپ نواب نفل حق ادا کرنا ہے، واجب حق ادا نہیں کرنا. یہ واقع بھر کیا آپ کوشش بھی ہوگی، آپ کے ماحول کا بھی ہوگا، اس کا بوال بھی آگے رہے گا، کیا وہ بدل جائے گا کیا؟ ایک شخص کیا اگر کوئی گناہ کرے کوئی کسی قسم کا، اس کے بعد ہزار نفل نمازیں پڑھے، کیا وہ ادا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، توبہ کرنی پڑے گی اس گناہ سے. آپ کو پتہ ہی کوئی مثال ہے ایسی؟ یہ نہیں سمجھ گئی. یہ حدیث شریف تحریر فرما کر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو کدورت ہو. حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو اپنا منہ ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے اور آواز کو پست فرماتے. اس حدیث شریف کو نقل کر کے ارشاد فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کی اتنی رعایت کرے کہ اس کی سخت آواز سے بھی اذیت اور بحث نہ ہو. اللہ کی ساتھ بیٹھنے والا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو جو شخص جس جگہ پہنچ جاتا وہاں ہی بیٹھ جاتا، یعنی لوگوں کو چیر پھاڑ کر کے آگے نہ بڑھتا. اس حدیث شریف کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ پیش کر کے فرماتے ہیں کہاں ہے وہ شخص جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ حدیث شریف پہ عمل نہیں کرتے؟ پوچھے تو صحیح ان سے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی، کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے جس میں قرآن و حدیث سے تو کسی اور چیز سے بلائے. تو دیکھ لیجیے اگر وہ معاشرت کو کتنی حدیث شریف پیش کر چکے، بس بدنام کرنے کو تو رہے ہیں، چاہے کر لو بہتان کرا دی، بدنام کر دو کسی کو بھی، یہ خود اسلامی معاشرے کے خلاف. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو آداب المعاشرت سے پیش کر کے تحریر فرماتے ہیں کہ اس سے بھی مسجد کا ادب ثابت ہوتا ہے کہ ان کو اتنی بھی ایذا نہ پہنچے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باہمی الفت و اتفاق کی شریعت نے سخت تاکید کی، باہمی الفت و اتفاق، آپ اس میں مسلمانوں میں رشتے داروں میں الفت ہونی چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، اس کی سخت تاکید کی گئی ہے. اور اس میں جو کمی ہے اس کا بڑا سبب سوء معاشرہ، بڑا سبب، کیونکہ اس سے ایک کو دوسرے سے سخت درست آباد ہوتا ہے. دیکھیں آپ اصول سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، جس شخص کو آپ راحت پہنچائیں گے اس کو آپ سے محبت ہوگی،
اور جس شخص کو آپ سے قدورت پہنچے گی اس سے آپ کو رفتہ رفتہ نفرت ہو جائے گی. یہ انسانی نفسیات ہے, قیامت آ جائے گی اس کے خلاف. اب کریے جو کرنا, لیکن یہ تو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن خود کہہ رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص تم کو نقصان پہنچائے, تمہارا دشمن ہو جائے, تو تم اس سے اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں. اور پھر تم دیکھو گے, اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں, پھر دیکھو گے کہ وہ تمہارا ولی الحمین بن جائے گا. اس کو آپ نے راحت پہنچائی, اس نے آپ کو عزت پہنچائی تھی, آپ نے اس کو راحت پہنچائی اپنے اچھے اخلاق سے. رفتہ رفتہ وہی دشمن آپ کا اتنی درجے کی محبت یہ حرامی ہوتی ہے ہمارے حضرت کی تعلیمات میں. کیونکہ جب آپ نے ان کو راحت پہنچا دی ان کے قلب کو اپنے عمل سے اپنے اخلاق سے, وہ آپ سے محبت کرنے لگے. آپ تجربہ کر لیجئے, جہاں بھی آپ کو تجربہ کرنا ہو, کہیں قرآن غلط ہو سکتا ہے, قرآن کیسے غلط ہو. ہمارا دماغ میں خناز بھرا ہوا ہے, ہم اپنی اپنی تدبیریں نڑاتے رہتے ہیں. عیادت میں بیمار کے پاس زیادہ نہ بیٹھے, تھوڑا بیٹھ کر جلد اٹھ کھڑا ہو. حکیم الامت اس حدیث شریف کو فرماتے ہیں پیش کر کے, اس حدیث شریف نے کس قدر دقیق روایت ہے اس عمر کی کہ کسی کی گرانی کا سبب بھی نہ بنے. کیونکہ بعض اوقات کسی کے بیٹھنے سے مریض کو کروٹ بدلنے میں یا پاؤں پھیلانے میں یا بات چیت کرنے میں ایک گنا تکلیف ہوتی ہے. البتہ جس کے بیٹھنے سے راحت ہو مریض کو, وہ مجھ سے سنا ہے. کیونکہ مقصود تو یہ ہے. اور سنن نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شب برات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سے آہستہ اٹھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سے اٹھے اور اس خیال سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتی ہوں گی, بیٹے نو آہستہ نالے مبارک دیں اور آہستہ سے کباڑ کھولے اور آہستہ سے باہر تشریف لے گئے اور آہستہ سے کباڑ بند کیے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اس نے سونے والے کی کس قدر میں آیا ہے کہ ایسی آواز اور کھڑکا بھی نہ کیا جائے جس سے سونے والا دفتن جاگ اٹھے اور پریشان نہ ہو. اور پھر فرماتے ہیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی جو بیان نہیں کیا. اور نیند سے جاگ جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو پتہ ہی ناگوار نہ ہوتا, وہ تو جان چڑکتی تھی. لیکن اس کے باوجود اب اس سے ایک بڑی چیز ثابت ہوئی, لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر خیال کرنا ہم سب کے لیے سبق ہے. کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہندوانا اس کی وجہ سے ایک اور چیز گھس چکی ہے, جتنا جو قریبی ہو اس کو اتنی تکلیف پہنچا. ارے یار تو اپنا ہے, سوتے میں اٹھا دیا. ارے یار تو اپنا ہے, اس کو گاڑی بھی دے دو, تو گاڑی دے دو, بہت بڑا بہت گہرا یار ہے تو گاڑی دے دو, اس کو ماں کی گاڑی دو, جیسی بھی چاہے گاڑی دو, اپنا اپنا یار ہے, لنگوٹے یار جو چاہے کرو. یہ ہماری ہندوانا اور بدماشی کی معاشرت ہے, یہ حرام معاشرت ہے, اس کو ہم نے اپنایا ہوا ہے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جتنا اتنا زیادہ چاہتے تھے اور وہ ان کے اتنا زیادہ چاہتی تھی کہ شاید اتنی محبت کسی میں نہ ہو, ان کا ہی سب سے زیادہ خیال, ان کا ہی سب سے زیادہ خیال کرنا. یہ ہے اسلامی معاشرہ, یہ نہیں کہ ساتھ جتنا قریب اس کو اتنی تکلیف پہنچاؤ. جب تکلیف پہنچاؤ گے اپنے رشتے داروں کو, اپنے متعلقین کو, سب طرح سب دل میں نفرت پیدا ہوگی. دل میں تو محبت اس سے پیدا ہوتی ہے جس کو تم راحت پہنچاؤ, اس کے دل کو ٹھنڈا رکھو. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے, کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور سبھی پڑھتے ہیں, لکھا ہے کہ بیوی کو محکوم بنانے کا طریقہ یہ ہے. جاننا چاہتے ہیں آپ؟ بیوی کو محکوم بنانے کا طریقہ یہ ہے تو اس کو خوش رکھو, اور یہی طریقہ شوہر کو راضی رکھنے کا, دونوں طرف سے آگ بڑھا کر چھٹی نہ ہو جائے. حکیم الامت کا یہ اعتدال ہے, ایک بات پہ فوراً دوسری بات کے اعتدال کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ صرف عورتوں کے لیے ہو جائے, اب مردوں کو چھٹی ہو جائے, چھٹی یا عورتوں کو ہو جائے. عورت کو بیوی کو محکوم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو خوش رکھو, ڈنڈے سے نہیں کام بن سکتا. جناب ہمیشہ دین کو ایک ڈنڈا بنا لیا, یہاں کوئی بات ہی دیکھو تم نے خراب خراب خربا خبردار تم نے اسلام کے خلاف پالی, تم نے فلاں گناہ کیا. یہ طریقہ اختیار کیا ہے بڑے دیندار بن سے. بیوی کو محکوم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو خوش رکھو, اور یہی طریقہ شوہر کو راضی رکھنے, شوہر کو خوش رکھو. یہی اسلامی معاشرت ہے. دیکھیے یہ تو تھا بیوی کے ساتھ سلوک, دوستوں کے ساتھ. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسود سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے اور آپ ہی جہاں مقیم تھے, بادشاہ آ کر لیٹ رہتے, مہمان تھے تو وہیں لیٹ رہتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر میں تشریف لاتے, کیونکہ تبلیغ کا کام تھا, مختلف جگہوں پہ جاتے تھے, آنے میں دیر ہوتی,
تو چونکہ مہمانوں کے سونے اور جاگنے دونوں کا استعمال ہوتا تھا, اب تشریف لائے اب مہمان ہے, اب اس زمانے میں ایسی لائٹیں وائٹیں ہوتی نہیں تھی, نہ دو تو جواب داخل ہو گئے, اب مہمان ممکن ہے سو رہے ہو ممکن ہے جاگ رہے ہو, دونوں استعمال ہوئے, اس لیے سلام تو کرتے تھے کہ شاید جاگتے ہو, لیکن آہستہ سے کہ اگر جاگتے ہو تو سن لیں اور سوتے ہو تو آنکھ نہ کھلے, ارے صاحب وہ تو اگر جھجور کی بھی اٹھا دے ان کی تو جان حاضر تھی, لیکن جناب خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان جان نثاروں کے لیے کیا کر رہے ہیں, سوچنے کی بات ہے, ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ جو جتنا قریبی اس کو اتنی تکلیف ہوتا, تو توفیق عطا فرمائے ہم سب کو, دعا کرتے ہیں.